الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة المؤمن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور 24ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ واقع ہوئی ہے اور آج اس کی آیت نمبر 53 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کریں. آج کی آیات میں مختصرا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشرکین اور کفار مخالفت حق پر ڈٹے ہوئے تھے اس ساری مخالفت پر صبر کی تلقین ہے. اور دراصل یہ صبر کی تلقین اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اہل ایمان کو ہے. پھر ایک اور اہم ہدایت ہے استغفار کے حوالے سے. اللہ کے پیغمبر کو بھی تلقین ہے لیکن پیغمبر تو معصوم اور خطاؤں سے پاک ہوا کرتے ہیں, تو دراصل امت کو گناہوں پر استغفار کرنا اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. یہ الگ بات ہے, آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ استغفار گناہ کے ہو جانے پر ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہم تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طرز عمل میں دیکھتے ہیں کہ فرض نماز جیسا عمل انجام دینے کے بعد بھی سلام پھیر کر اللہ کے پیغمبر پڑھتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اتنا عمدہ عمل کر کے بھی استغفار کا اہتمام, اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. مزید برآں آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے حوالے سے جھگڑتے ہیں, مراد ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور ماننے والوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرنا, یہ ذکر بھی آیا. اور آگے چل کر مزید دعا کے حوالے سے بھی گفتگو آئے گی. آیت نمبر 60 میں انشاءاللہ وقت ہوا تو اس کا ہم مطالعہ کریں گے. یہ کچھ مضامین ہیں جو آج کی نشست میں ہمارے سامنے آئیں گے. سورہ المؤمن کی آیت نمبر 53 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی. اشارہ تورات کی طرف ہے جو کتاب ہدایت کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. فرمائے کہ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا یعنی تورات کا وارث بنایا. یہ الگ بات ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ بھی بتاتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 میں کتاب اللہ وراء ظہورہم, انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس سے پشت ڈال دیا. اور آیت نمبر 102 میں ہے کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگے, خرافات میں مبتلا ہوئے, جادو ٹونے میں مبتلا ہوئے اور اللہ کی کتاب کو پس سے پشت ڈال دیا. اسی طرح قرآن فرماتا ہے سورہ الجمعہ میں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا, مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا نہیں, ادا نہ کیا جو ان پر ڈالی گئی, ان کی مثال گدھے کی طرح ہے. یہ قرآن کے الفاظ, جس پر بوجھ لاد دیا جاتا ہے. اب گدھا تو گدھا ہے, اس پر اگر کتابیں لاد دیں تب بھی بوجھ سمجھے گا, پتھر لاد دیں تب بھی بوجھ سمجھے گا, جان چھوڑانا چاہے. تو فرمایا کہ مثال ان کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر وہ ذمہ داری انہوں نے نبھائی نہ, تو ان کی مثال گدھے کی طرح. اور آگے فرمایا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بری ہے مثال اس قوم ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. ابھی یہود کا ذکر ہو رہا ہے اس سورہ جمعہ میں 28ویں پارے میں, اور قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ان لوگوں نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا ہو, ایسا نہیں. بلکہ یہ ذکر قرآن کرتا ہے کبھی اللہ کی آیات کا سودا کر لینا دنیا کے چنٹکوں کی خاطر. یہود کے علماء نے کتابوں میں تحریف و تبدیلی کر دی, اللہ کی آیات کو پس پشت ڈال دینا, اللہ کے وعدے احکامات پر عمل نہ کرنا. احکامات پر عمل کرنے میں لے تو لال سے کام لینا, جیسے کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں, مختلف سوالات کر کے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں. یہ نقطہ, یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ آج کتاب ہمارے پاس ہے قرآن, اور ایک ہے قرآن کا ماننا اور ایک ہے قرآن کی ماننا. وہ تورات کو مانتے تھے, تورات کی نہیں مانتے تھے. قرآن کہہ رہے کتاب پر سے پوچھ ڈال دی, قرآن کہہ رہے ان کی مثال گدھوں کی طرح, استغفر اللہ. تو ہم جائزہ لیں کہ قرآن کو تو مان رہے ہیں, قرآن کی مان رہے ہیں کہ نہیں, یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے جس پر توجہ ہونی چاہیے. ان کے بارے میں فرمایا واورثنا بنی اسرائیل الکتاب, اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات, بلکہ اس کا وارث بنایا تورات کا. ھدا و ذکرا لاولی الالباب, وہ ہدایت تھی اور نصیحت عقل مندوں کے لیے. ہمارا ایمان ہے کہ ہر دور میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور ہر دور میں اللہ نے کتابیں نازل فرمائی. ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے مگر ان کتابوں پر جو اصلاً پیغمبروں کو عطا کی گئی. ہم تورات کو مانتے ہیں مگر وہ تورات جو اصلاً موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. ہم انجیل کو مانتے ہیں مگر وہ انجیل جو اصلاً موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. آج جو تورات کے نام پر موجود ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ یا انجیل کے نام پر موجود ہے نیو ٹیسٹمنٹ, اس کو نہیں مانتے, یہ تو تحریف شدہ ہے. لیکن ہر دور میں جو کتابیں اللہ نے پیغمبروں کو عطا فرمائی, جو وحی عطا فرمائی پیغمبروں کو بھیجا, ان سب پر ہمارا یقیناً ایمان ہے. یہاں فرمایا کہ ھدی و ذکر علی اولی الالباب, وہ ہدایت تھی اور نصیحت عقل مندوں کے لیے. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے. بارہا قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کر رسول اللہ علیہ السلام کو تسلی دی جاتی ہے. بارہا قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کا ذکر کر کے امت مسلمہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو ہدایت دی جاتی ہے. وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو بڑی مشقتیں اٹھانا پڑی اپنی قوم کی طرف سے اور بڑی مخالفتوں کا سامنا ہوا, اس کا ذکر کر کے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا مطلب؟ یہ مشرکین مکہ مخالفت کر رہے ہیں, یہ آپ کے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, یہ آپ کو حق کے راستے سے معاذ اللہ روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں. لاکھ سازشیں کر لیں, کوشش کر لیں, اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ بھی کہ قرآن نے یہ مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, کہ آپ اللہ کے اس دین کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. تو لاکھ یہ کفار یا یہود مل کر یا اور مشرکین مل کر اللہ کے پیغام کی مخالفت کریں, اس کے دین کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کریں, اللہ کا وعدہ جو سچا ہے کہ دین غالب ہوگا. کبھی قرآن کہتا ہے اللہ کی الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے. تو آپ صبر کیجئے, ڈٹے رہیے, ان ساری مشقتوں کو برداشت کیجئے, اللہ کا وعدہ سچا ہے مدد آنے کا بھی, اللہ کا وعدہ سچا ہے دین کے غلبے کا بھی. سورہ انشراح میں ہم پڑھتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی, یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکلات آئیں گی مگر پھر آسانیاں بھی آئیں گی, راحتیں بھی آئیں گی. یہ ہے جو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور جا بجا قرآن حکیم میں اس کا ذکر آیا. ضمن ایک اہم نقطہ بھی سمجھ لیں, قرآن حکیم جس صبر کو شد و مس سے اور بار بار بیان فرماتا ہے وہ بڑا وسیع تصور کا حامل صبر ہے. صبر ایک یہ بھی ہے کہ پیر میں کانٹا چبھ گیا بندہ برداشت کرے, صبر یہ بھی گاڑی کو ٹھوکر لگ گئی کیا کریں گے, برداشت کریں. سڑک پہ کھڑے ہو کر لڑیں گے تو پیچھے 100 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی, وہ آپ کو بھلا بھلا کہیں گے, سیدھی سی بات ہے. یہ بھی صبر ہے. صبر یہ بھی کہ ناخوشگوار صورتحال گھر میں اولاد کی طرف سے پیش آ گئی, صبر یہ بھی کہ بہت سے دو چار باتیں سنا دیں, برداشت کرنے کیا کریں, نوکری تو کرنی. یہ صبر کا بہت ہی مختصر سا حصہ ہے, یہ صبر کا بہت ہی مختصر سا حصہ ہے. قرآن تو صبر وسیع تر معنی میں بیان کرتا ہے، کبھی اللہ کی اطاعت میں مشقتیں آئیں جھیلو صبر کرو، لیکن اطاعت کرو، احکامات پر عمل درآمد کرو، روزے کی مشقت ہے برداشت تو کرنی، کبھی گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر ہے، ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، مال کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اور اسی طرح شہرت کی، حشمت کی، بہت سی لالچ انسان کے اور حوث کے تقاضے سامنے آتے، مگر بندہ اپنے آپ کو صبر سے متصف کرے، اپنے آپ کو روکے حرام سے، یہ بھی صبر ہے. پھر اعلیٰ ترین صبر کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت، یعنی اس کے نفاذ کی جد و جہد کے دوران مشقتیں آئیں گی. قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے اور جان اور مال کے نقصان کے ذریعے اور ثمرات یا پیداوار اور محنتوں کے نقصان کے ذریعے. اور اے نبی علیہ السلام صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے. تو اعلیٰ ترین گوشہ صبر کا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے دوران جو مشقتیں مصائب آئیں انہیں جھیلو، برداشت کرو، ڈٹے رہو. یہ خطاب تو ہے اللہ کے پیغمبر سے، لیکن مکی دور میں اکثر ایسا ہمیں صورتوں میں ملتا ہے، سورہ مؤمن بھی مکی صورت ہے، اللہ کے پیغمبر سے خطاب اور اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، بس صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خطاؤں پر استغفار کیجئے. یہ بڑا حساس مقام ہے قرآن حکیم کا، پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے اور خطا کا ترجمہ ہم نے کیا. واستغفر لذنبک، اور اپنی خطاؤں پر استغفار کیجئے. حساس موضوع ہے، بنیادی مسئلہ، پیغمبر خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کی نگرانی میں ہوا کرتے ہیں، البتہ کبھی کبھی ان سے ایک اجتہادی نوعیت کا معاملہ خطا کا ہو جاتا ہے. اس موقع پر بڑا پیارا جملہ ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا، کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں بھی، پچھلی کتابوں میں بھی ہوگا، قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے پیغمبروں کو توجہ دلائی کسی معاملے پر، تو بات کیا ہے کہ پیغمبروں نے بہترین کے مقابلے میں بہتر راستہ اختیار کیا ہوتا ہے. بس اتنی بات ہے، بہترین کے مقابلے میں بہتر راستہ اختیار کیا ہوتا ہے تو اللہ توجہ دلا کر چاہتے ہیں کہ بہترین پر ہی رہے. گناہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے، اس کا تو شائبہ ہی نہیں. صفقت الفاظ کیا ہے؟ بہترین کے مقابلے میں بہتر راستہ. تو اللہ ان کو اور ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقام کو اور بلند فرمانا چاہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ یوں کیجئے. بس یہ ہے جو کم از کم پانچ مقامات پر تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو توجہ دلائی گئی. وہ ہم آپ کے سامنے اس کو بیان نہیں کر رہے، لیکن یہ توجہ کیا ہے؟ بہتر کے مقابلے میں بہترین درجے پر رہے پیغمبر. اور بھی علماء نے گفتگو فرمائی، بعض نے فرمایا کہ خلاف اولا اگر کچھ کام ہو جائیں، خلاف اولا کا مطلب مطلوب تو یہ تھا مگر اس کے برعکس کچھ معاملہ ہو گیا تو اس پر کہیں توجہ دلا دی گئی. ایک اور توجہ یہ کی گئی ہے، ایک اور وضاحت یہ کی گئی ہے کہ پیغمبر خود اپنے مقام بلند کے اعتبار سے کبھی اپنے کچھ اعمال اور نیکیوں کو معیار مطلوب سے بہت ہی کم سمجھتے ہیں تو اس پر بھی استغفار کرتے ہیں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، پیغمبر اپنے مقام بلند کے اعتبار سے اپنے کچھ اعمال اور نیکیاں ہی ہوتی ہیں، ان کو بڑا کم اور ہلکا محسوس کرتے ہیں تو اس پر بھی استغفار کرتے ہیں. مثال ہے، عام مسلمان تہجد کے لیے سال میں دو دفعہ بھی اٹھ جائے تو کتنی بڑی نیکی، کتنی بڑی نیکی ہے. لیکن پیغمبر کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ نافلۃ لک، یہ آپ پر اضافی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اگر کبھی مجموعی پیغمبروں کی بات کر لیں، پیغمبر محسوس کریں کہ یہ تعلق ماللہ میں ہمیں کچھ کمی محسوس ہو رہی، یہ معیار مطلوب سے کچھ عمل ہم سے کم ہو گیا ہے، تو وہ اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ خطا ہو گئی ہم سے، اور وہ اس پر بھی استغفار کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا اللہ کے پیغمبر کا معمول کیا ہے، فرض نماز مکمل ہوئی اور سلام پھیر کر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب الفاظ استغفار گئی اور رسول اللہ کی زبان مبارک سے جاری ہوئے تو توجیہ تو کرنا پڑے گی اس کی. کیا توجیہ کریں گے, کیا وضاحت کریں گے؟ ایک وضاحت علماء نے بیان فرمائی, پیغمبر کے سجدے اور امام الانبیاء کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا, مگر یہ ان کی عاجزی, ان کے ساری اور اللہ سے تعلق کا وہ پہلو کہ مالک اس بندگی کے عمل میں, ان سجدوں میں, اس نیکی کے عمل کے ادا کرنے میں بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. معصوم ہو کر استغفار, کتنا؟ دن میں 100-100 مرتبہ, ایک نشست میں 70-70 مرتبہ. اچھا, بعض لوگ اس کا کچھ اور ہی مفہوم لیتے ہیں, بھئی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. تو جب یہ پڑھ لے, اچھا اللہ کے نبی کتنی مرتبہ دن میں استغفار کرتے تھے؟ 100 مرتبہ. تو ہم نے تسبیح گن کے 100 مرتبہ استغفار کر لی, ختم. یہ تو ہوا ہم نے ایک سنت کا عمل پڑھا, ہم نے عمل کر لیا. لیکن ایک ہے سنت کا عمل جو رپورٹ ہوا کہ یہ عمل کیا گیا, ایک ہے فہم سنت, سنت کا فہم. یہاں سنت کا فہم کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر تو معصوم ہیں, اور معصوم ہو کر 100-100 مرتبہ کر رہے ہیں, اور آپ اور ہم, اللہ نے پردہ ڈالا ہوا, اللہ کا احسان ہے, مجھے میرے بارے میں, آپ کو آپ کے بارے میں پتا ہے, اور ہم سب سے بڑھ کر ہمارے بارے میں ہمارے رب کو پتا ہے. قرآن کہتا ہے نا, احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے, لوگ تو کرتوت کر کر کے بھول چکے ہیں, اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے, اللہ پردہ ڈالے رکھے. تو اب فہم سنت کیا ہے بھائی؟ پڑھا ہم نے سنت کی کتابوں میں کہ 100 مرتبہ نبی نے استغفار کی, جی ہم نے گن کے 100 مرتبہ کر لیا. وہ اللہ کے بندو, وہ تو معصوم ہیں, خطاؤں سے پاک ہیں, اور 100-100 مرتبہ کر رہے ہیں, نمازوں کے سجدوں کے بعد بھی استغفار کر رہے ہیں, تو ہم گناہگاروں کو کتنا زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے؟ یہ ہوگا سنت کا فہم, اللہ ہمیں عطا فرمائے. بہرحال یہ ہے مقام, ہے حساس. واستغفر لذنبک, اور آپ اپنی خطاؤں پر استغفار کیجئے. اس کی توجیحات بھی کی گئی, خلاف اولا کام کہیے, اپنے مقام بلند کے اعتبار سے عمل میں کمی محسوس ہو وہ کہہ لیجئے, اور بہترین کے مقابلے میں بہتر راستے پر تھے اس پر اللہ نے توجہ دلائی تو بہترین پر رہے وہ کہہ لیجئے. مگر اس طرح کے مقامات کی جب ہم تشریح کریں تو پیغمبروں کی شان کے مطابق ہوگی. ایک اور اصول سمجھ لیں, اللہ الفاظ قرآن حکیم میں بعض ایسے جو بندوں کے لیے بھی استعمال ہوئے اللہ کے لیے بھی. قرآن میں کہا گیا فإن اللہ شاکر علیم, اللہ شاکر اللہ علیم ہے. اب شاکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کرنے والے کو. تو اللہ شکر کرتا ہے؟ استغفر اللہ. اب اللہ کی شان کے مطابق, لفظ تو ایک ہی ہے, بندے کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کی نعمتوں کی بندہ قدر کرے, اللہ کی عظمت کا اعتراف کرے, اس کی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے. جب یہی لفظ شاکر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کی شان بلند کے مطابق ترجمہ ہوگا کہ اللہ بندے کی شکر گزاری کی قدر فرماتا ہے, اللہ بندے کی شکر گزاری کی قدر فرماتا ہے. جیسے قرآن میں ذکر آیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں, لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ فرماتے شکر ادا کرو گے میں مزید یعنی اور نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا. تو جب لفظ شاکر اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے قرآن میں سورہ البقرہ میں, تو اللہ کی شان کے مطابق اس کا بیان ہوگا. لفظ استغفار ہے عام بندوں میرے اور آپ کے لیے استعمال ہوگا تو ہم گناہگاروں کے تعلق سے وضاحت کی جائے گی, اور اگر کبھی پیغمبروں کے تعلق سے استعمال ہوا تو ان کی شان بلند کے اعتبار سے اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا. یہ سادہ سی باتیں اگر واضح ہوں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا, لیکن ہو یہ گیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر نے دوسرے مکتب فکر کے ترجمے اس مقام سے اٹھائے اور گستاخ رسول اور پتہ نہیں کیسے کیسے فتوے لگا دیے. یہ بڑی شدت پسندی کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسلمان بنانے کو آئے تھے, کچھ لوگوں نے کافر بنانے اور قرار دینے کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں. اللہ ایسی شدت پسندانہ سوچ اور طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے, ہماری حفاظت فرمائے, اور امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, نہ کہ توڑنے والے ہم بنے. فرمایا وسبح بحمد ربک, اور اپنے رب کی تسبیح کیجیے اس کے حمد, اس کی حمد کے ساتھ. تسبیح سبحان اللہ, اس کا ترجمہ بڑا دلچسپ اور عجیب بھی لگتا ہے ہمیں, اللہ پاک ہے. کیا مطلب؟ اب دیکھیے, جب اللہ کے تعلق سے پاکیزگی کا بیان کریں گے تو اللہ کی شان کے مطابق,
اللہ ہر عیب سے پاک ہے, ہر ضرورت سے پاک ہے, ہر کمی سے پاک ہے, ہر احتیاج سے پاک ہے, ہر زوال سے پاک ہے. یہ ساری کمزوریاں بندوں اور مخلوق کے ساتھ وابستہ, مخلوق کو بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, نیند بھی آتی ہے, مخلوق حاجت مند ہے, بھکاری ہے, فقیر ہے. یہ ساری کمزوریاں مخلوق کے لیے اللہ پاک ہے, ہر کمی کوتاہی کمزوری زوال ضرورت احتیاج سے پاک ہے. تو تسبیح کیجئے, اللہ کی پاکیزگی بیان کیجئے, بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ. حمد کا مطلب الحمدللہ, ہم سب کہتے ہیں, بڑا گہرا کلمہ ہے. کل شکر اللہ کے لیے اس کا ترجمہ ہے, کل تعریف اللہ کے لیے بھی اس کا ترجمہ ہے. تو الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف مواقع کی دعاؤں میں ہمیں سکھایا, کھانا کھا لیا الحمدللہ, پانی پی لیا الحمدللہ, سواری پر سوار ہو گئے الحمدللہ, صبح بیدار ہو گئے الحمدللہ, بیت الخلاء سے باہر آ گئے الحمدللہ, پھر دعائیں ہیں. تو ہر موقع پر اس میں شکر کا معنی بھی داخل ہے, اور الحمدللہ کے کلمے میں حمد میں تعریف کا پہلو بھی داخل. کل خوبی, کل خیر, کل تعریف اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف سے. بیدک الخیر, اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. ایک حدیث میں ذکر آتا ہے, الحمدللہ کہنا یہ میزان کو آدھا بھر دیتا ہے. ایک مراد میزان کا پلڑا, اور ایک اور مراد اللہ کی جو معرفت کی میزان ہے اس کو آدھا بھر دیتا ہے. کل شکر تعریف اللہ کے, یہ مثبت انداز میں اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ بقیہ آدھا میزان بھی بھر جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. حالانکہ نفی ہو رہی, اللہ پاک ہے ہر ضرورت سے, احتیاج سے, کمی سے, زوال سے, یہ کہنا بھی اللہ کی تعریف ہے. تو اللہ کی تعریف کا بیان اس کے دو بڑے پیارے کلمات ہیں, سبحان اللہ اور الحمدللہ. اسی طرح اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان, اللہ کے تعارف کے حوالے سے بھی یہ دو کلمات بڑے قیمتی ہیں, سبحان اللہ اور الحمدللہ. فرمایا کہ واستغفر لذنبک, اپنی خطاؤں پر استغفار کا اہتمام کیجئے, وسبح بحمد ربک, اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے, بالعاشی والابکار, شام اور صبح کے اوقات میں. دیکھیے نمازیں تو متعین اوقات میں مقرر ہیں, لیکن نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. اور نماز سے مراد جمعے کی نماز نہیں ہے, نماز سے مراد پانچوں نمازیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقرر اوقات میں فرض کی گئی. اللہ ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے. اچھا پھر قرآن کہتا ہے جمعے کی نماز مکمل ہو گئی, اکثر وہ جمعے کی سورہ جمعہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے, مسنون بھی ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نماز جمعہ مکمل ہو گئی, زمین میں پھیل جاؤ, کام کاج کرو, ٹھیک ہے, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. یہ نہیں کہ جمعے کے بعد بس جمعے کے لیے آئے تو بڑا اچھا سا قمیض شلوار بھی پہنا, اچھی سی خوشبو بھی لگائی, اچھا غسل کا اہتمام بھی ہوا, اور اس کے بعد ایک ہفتے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. ایسا نہیں ہے, جمعے کے بعد بھی اور نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے. ادبار السجود سورہ قاف کے آخر میں ہے, وہ ادبار السجود, سجدوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو, مراد نمازوں کے بعد بھی اذکار بتائے گئے ہیں, ان کا بھی اہتمام کیا جائے. تو یہ کثرت سے ذکر الہی, تلاوت سے بھی آگے بڑھ کر اور نماز سے بھی آگے بڑھ کر, سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. ایمان والوں کی شان بیان ہوئی سورہ آل عمران میں, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض, اللہ کا ذکر وہ کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اور بیٹھنے کی حالت میں بھی اور اپنی کروٹوں پر بھی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف اذکار بتائے, سبحان اللہ وبحمده سبحان الله العظیم. بخاری کی حدیث ہے نا, دو کلمات زبان پر بڑے ہلکے, میزان میں بڑے بھاری, رحمان کو بڑے پسند, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, حدیث میں آتا ہے کہ ساری زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے, سورج ان محلات پر بھی طلوع ہوتا ہے جہاں آپ کی میری رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں طلوع ہوتا ہے. فرمایا کہ ساری زمین پر جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ان سارے مقامات سے زیادہ اللہ کو یہ چار کلمات پسند ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی شب اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا اپنی امت کو تحفہ پیش کیجئے گا میری طرف سے, سبحان اللہ ایک مرتبہ کہو گے اللہ جنت میں ایک درخت لگائے گا تمہارے لیے. یہ احادیث میں ذکر ہے. تو یہ ذکر کے الفاظ بھی اللہ کے نبی نے سکھائے, لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں سب کچھ اور دوسرے پلڑے میں کلمہ رکھ دیا جائے یہ پلڑا بھاری ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش کے خزانوں میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر استغفار کی کثرت کرنا اس کی اپنی برکتیں ہیں. پھر درود شریف کی کثرت کرنا, خاص طور پر جمعے کی شب اور جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا, تلقین فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس سب کو بھی ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. آج کل ہماری زندگی مشینی بہت زیادہ ہو گئی ہے, مشینی, اور ہمارے پاس ٹائم نہیں, اور اس کے ساتھ بہت سی چیزیں گھس آئی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے اور پھر موبائل فون اور نہ جانے کس کس کے ذریعے. ایسے میں یہ ذکر الہی بہت قیمتی شے ہے, ورنہ اسکرین میں بہت کچھ آتا جاتا رہتا ہے اور بہت کچھ آتا ہے تو پھر رک جاتا ہے بندہ. کھڑکی ہوا سے ہلے تو ڈر بھی جاتا ہے, کھڑکی ہوا سے ہلے تو ڈر بھی جاتا ہے, اور پھر مڑ کے دیکھتا ہے تو بلی وہاں سے گئی تھی تو بھی کھڑکی کو بند کر دیتا ہے, پھر وہ دروازے کو نوک کرتا ہے تو پھر رک جاتا ہے. حالانکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ شے بہرحال پیغمبروں کی بنیادی تعلیم ہے, اتقوا اللہ واتقون, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا خوف اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. آج ہی نکل گیا زندگی اس بے برکتی, وقت میں برکت نہیں, دولت میں برکت نہیں, گھروں میں برکت نہیں, اولاد میں برکت نہیں, نحوست ساتھ ساتھ موبائل پر بھی نحوست بھر. معاف کیجئے گا, موبائل کے صحیح استعمال بھی ہم قائل ہیں, ہم سب کو پتا ہے کتنا صحیح استعمال ہو رہا ہے. جی ٹی وی کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے, آپ کو مجھے پتا ہے کتنا صحیح استعمال ہو سکتا ہے اور کتنا صحیح استعمال ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. ایک تصویر بھی گھس جائے نا دماغ کی کھوپڑی کے اندر کسی کونے میں, 10 سال کے بعد بھی کبھی سامنے رہتی ہے. اور پھر جو اس کے کیوں کہتے لوگ نماز میں دل نہیں لگ رہا, کہتے نہیں کہتے نماز میں دل نہیں لگ رہا, یہ کیا ہے, یہ نحوست ہے. ان چیزوں کی جو آج گھس آئی ہمارے اندر, اس تناظر میں بھی یہ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رہنا بہت قیمتی, بہت قیمتی, بہت قیمتی. قرآن کہتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس پر شیطان مسلط کر دیتے اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے, اس کا دوست بن جاتا ہے. بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں, بڑوں کی بھی سمجھنے کی بات ہے, بیٹا جو کرو اللہ کا نام لے کر کرو, ٹھیک ہے, پانی پیو بسم اللہ پڑھ کر پیو, کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, گاڑی میں بیٹھو بسم اللہ پڑھ کر بیٹھو, ٹی وی کھولو. جی ہو گیا مسئلہ؟ نہیں سر یہاں تو ٹی وی, یہاں تو نہیں بسم اللہ, تو پھر ٹی وی نہیں کھولنا چاہیے. ڈی وی ڈی ڈال دو, ڈی وی ڈی پلیئر میں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سر یہ تو مسئلہ ہو جائے گا, ہے کہ نہیں. ابھی کیا بچوں کا مسئلہ ہے؟ یہ میرا اور آپ کا سب کا مسئلہ ہے, اور بچے 80 سال کے بھی ہوتے ہیں. معاف کیجئے گا, حکیم صحیح صاحب کا رسالہ تھا نا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تو وہ نونحال پہ لکھتے تھے 8 سال سے لے کے 80 سال تک کے بچوں میں یکساں مقبول ہمدرد کا نونحال. بہرحال تو یہ سب کا مسئلہ ہے, میرا بھی ہے, میں بھی شامل ہوں بھائی, میں آپ سے ہٹ کر نہیں, میں بھی آپ جیسا انسان ہوں, ہم سب کا مسئلہ ہے. تو بیٹا پڑھو بسم اللہ اور ڈی وی ڈی ڈالو ڈی وی ڈی پلیئر میں, نہیں سر یہاں تو نہیں بسم اللہ پڑھ سکتے, تو بیٹا پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. ذرا نوجوانوں سے بات کر لوں, بسم اللہ پڑھو youtube.com لکھو, نہیں یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی, تو نہ جاؤ پھر یوٹیوب پر. یہی بسم اللہ بچائے گی خدا کی قسم, یہی اللہ کا ذکر بچ. کیا آپ ہم اپنی اولاد کے ساتھ 24 گھنٹے اسکول میں بیٹھ سکتے ہیں, کالج میں بیٹھ سکتے ہیں؟ ہر مینیجر اپنے امپلائی کے ساتھ 24 گھنٹے اس کی سیٹ پر بیٹھ سکتا ہے, ہر وقت وہ کیمرے لگے ہوئے دیکھ سکتا ہے کیا؟ نہیں دیکھ سکتا. ہر وقت جا کے اگر 50 بندہ 100 بندہ کام کر رہا ہے تو ایک مینیجر کیا صبح سے شام تک یہی دیکھے گا یہ کس ویب سائٹ پر گیا اور کس جگہ نہیں گیا؟ نہیں, امپاسبل. تو کام سستا ہے اور کام آسان ہے, اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں. ठीक। अब आइए थोड़ा ये मुताला रोककर दो तीन बातें अर्ज कर दूं। झंडियां लगी हुई हैं, झंडे भी लगे हुए हैं, तराने भी चल रहे हैं, अब तो मजहबी तबकात ने भी तराने बनाना शुरू कर दिए भाई। 13 अगस्त की इनॉग्रेशन होगी, जो इन है उन्हें पता है, नाम मैं किसी का नहीं लेता, तराने भी चल रहे हैं और मजहबी तबकात ने बनाए, म्यूजिक के बगैर बनाए, ये बात वाजिब करना जरूरी है। अलबत्ता उसकी भी इनॉग्रेशन 13 अगस्त को एक बड़े रेस्टोरेंट के अंदर होनी है, बताया गया हमें। तराने भी चल रहे हैं, परचम भी लहराए जा रहे हैं, छुट्टी तो खैर जबा गई क्योंकि 14 अगस्त आ रही है जनाब इतवार के दिन, दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है। अब इकबाल को भी गालियां दी जा रही हैं और कायदे आजम को भी बदनाम किया जा रहा है, और एक तरफ से सेकुलर तबका फिर वो बहसें करता है लिबरल्स की बातें, इस मुल्क को इस्लामी मुमलिकत नहीं होना चाहिए, ये 70 साल हो गए हम ये तय नहीं कर पा रहे। और कराची में रहने वाले वो तो मैं हर चंद महीनों में अपना इजहार कर ही दिया करता हूं कि हम भी महाजरों की औलाद, आप भी अक्सर महाजरों की औलाद, हमने हिजरत काय को की थी भाई, सबको याद, बाप दादाओं ने तो ये बताया और आज तक बच्चे हमारे स्कूल में ये पढ़ रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उल्टे लटक जाएं, अमरीका को सजदे कर लें, रशिया को कर चुके थे, अब अमरीका से भी जिल्लत मिल रही है, हमारा मसला कभी हल नहीं होगा जब तक कि अल्लाह के सामने सीधे ना हो। अपनी उम्मत पर कयास अकवाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, कुछ भी कर लें जब तक अल्लाह के साथ मामला सीधा नहीं करेंगे। अच्छा हम खास क्यों है, इंडोनेशिया वाले खास क्यों नहीं है, उन्होंने इस्लाम के नाम पर इंडोनेशिया बनाया नहीं, मलेशिया वाले क्यों नहीं, बाकी मुस्लिम कुछ लोग कहते हैं तुम पाकिस्तानी को ज्यादा जज्बा क्यों, सीधी सी बात, हमारी घुट्टी में पड़ा है जज्बा, हमने मुल्क लिया इस्लाम के नाम पर और किसी ने नहीं लिया, इससे हम माफ कीजिएगा इससे हम मुजरिम भी ज्यादा बड़े हैं बकिया मुसलमानों के मुकाबले में। बकौल हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के, मुजरिम नंबर 1 अरब जिनकी जबान में कुरान था और आज वो क्या करके बैठे हुए, और मुजरिम नंबर 2 हम मुसलमाना ने पाकिस्तान, हमने 15-20 लाख जाने दी, लाखों को मूव करवाया, हिजरत करवाई, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बढ़ते रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज उन्हीं बुनियादों को खुरचने की बातें, ये गद्दारी अल्लाह से, देखिए जज्बातियत में नहीं कह रहा, आला वजील बसीरत कह रहा हूं, मस्जिद है ना अल्लाह की तरफ निस्बत है, उसका एहतराम हम पर वाजिब है। कल उलमा की मजलिस में एक जगह हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहे थे और बिल्कुल सबका इत्तेफाक था, अहले इल्म का मुफ्तियाने कराम थे माशाल्लाह, जिस तरह मस्जिद है अल्लाह की तरफ निस्बत है इसलिए हम तकद्दस और एहतराम का मामला करते हैं। कुरान भाई किताबें बहुत सारी, कुरान को क्यों अजमत की निगाह से देखते हैं, इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ से है। मुल्क बहुत सारे दुनिया में ये बना है इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, इसलिए इसको इस एतबार से तकद्दस और एहतराम से देखना है। वतन परस्ती के हम कायल नहीं, सारा जहां हमारे लिए रब की जमीन है, रब का निजाम आना चाहिए, लेकिन यहां ये हमने लिया अल्लाह की निस्बत से, इसलिए इस तकद्दस और एहतराम को सामने रखें। इस तनाजुर में जो इस मुल्क को लूटता है, इसकी बुनियादों को खोखला करता है, इसके नजरिए पर देशे चलाता है, वो फकत कौम का मुजरिम नहीं, वो अल्लाह का मुजरिम है, वो अल्लाह का मुजरिम है, वो अल्लाह का मुजरिम है। और आखिरी बात यह है, अल्लाह के साथ मामला सीधा करना पड़ेगा, सब कुछ करके देख लिया, हालात नहीं सुधर रहे, नेशनल एक्शन प्लान भी बना लिया, सर जोड़ के फिर बेचारे बैठेंगे, मसला हल होगा, रॉ भी होगी, खौफ भी होगी, CIA तो है ही है, मुसाद भी होगी, न जाने सब कुछ होगा, मगर सच्चा मसला ये है, सच्ची बात ये है, उस अल्लाह के साथ सीधे होंगे तो मामला ठीक होगा, वो एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात, ये है तो ये मुल्क बचेगा, वरना 71 में हमने तोड़ा है जबान की बुनियाद पर, जबान ने नहीं जोड़ा था, कलमे ने जोड़ा था, कलमा ही जोड़ेगा, कलमे पर लिया तो कलमे पर ही बचेगा, इससे कमतर कुछ करेंगे तो टूट सकता है, खाकम बदहन अल्लाह महफूज रखे, लेकिन कलमा अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस होना इस मुल्क के मसाइल का अहम तरीन असल हल यही है। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को, हमारी फौज को, सियासतदानों को और आवाम को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।